फिर जो है आप देखिए कि फिर फरमाया वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, और जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। इन्नल्लाह लगनीयुन अनिल आलमीन, अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। अब आप देखें कि यहाँ पे एक है जाहदा, दूसरा है युजाहिदु, और जिहाद का लफ्ज तो आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। आमतौर पर जिहाद का लफ्ज जब जहन में आता है या जबान पर आता है तो फौरन इससे मुराद लोग तलवार को समझते हैं, है ना, जंग लेते हैं। लेकिन जीम हा दाल इसके मानी होते हैं कि इंतहाई कोशिश, इंतहाई कश्मकश और जिद्दोजहद करना। और यहां पे लफ्ज आया है वमन जाहदा, अल्फाज ज्यादा है ना, तो क्या मानी है मुजाहिदे के, कि किसी मुखालिफ ताकत के मुकाबले में कश्मकश और जिद्दोजहद करना, पर जब किसी खास मुखालिफ ताकत की निशानदेही भी ना की जाए। मानी क्या है? मसलन अब ये जो मुजाहिदा है सिर्फ मक्का के सरदारों से नहीं है, सिर्फ इबलीस से नहीं है, बल्कि क्या है कि मुजाहिदे का लफ्ज अगर मुतलिकन इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके मानी है कि हमागीर, हर जहती कश्मकश। मोमिन को इस दुनिया में जो कश्मकश करनी है तो कैसी है? हमागीर है, बड़ी वसी मानी रखती है। मसलन उसे शैतान से भी लड़ना है, क्योंकि शैतान उसको हर लम्हे नेकी के नुकसान से डराता है और बदी के फायदों का लालच देता है, गुनाहों की लज्जतों का लालच देता है। फिर और क्या करना है? अपने नफ्स से लड़ना है, हर वक्त अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाने के लिए नफ्स जोर लगाता रहता है, नफ्स से मुजाहिदा। फिर अपने घर से भी मुजाहिदा करना है ना, और फिर अपने सोसाइटी से, अपने मुआशरे से भी मुजाहिदा करना है, उन तमाम इंसानों से मुजाहिदा करना है। और इंसानों से नहीं लड़ना, उनके नजरियात से लड़ना है, उनके रुझानात से लड़ना है, उसूल इखलाक से, रस्म और रवाज से, तर्ज तमद्दुन से, मईशत और माशरत के कवानीन से। वो तमाम कवानीन, वो तमाम उसूल, वो तमाम उसूल जाब्ते जो दीन हक से टकराते हों उनसे लड़ना है, मुजाहिदा करना है। उस रियासत से भी लड़ना है जो अल्लाह की फरमाबरदारी से आजाद होकर अपना फरमान चलाए। तो क्या करना है? गोया के नेकी को फरोग देना है और बदी जो है उसको मिटाने पर कोशिशें सर्फ करनी है। और फिर ये भी मत भूलें, एक तो पता चला ना कि मुजाहिदा हमागीर है, मुजाहिदा जो है वो बड़ा ही वसी मानों में है, हर जहती है, हर जहत में करना है। और दूसरे माने क्या है? कि ये मुजाहिदा एक दिन और दो दिन का नहीं है, ये मुजाहिदा उम्र भर का और दिन के 24 घंटों में से हर लम्हे का है। फिर किसी एक मैदान में नहीं, जिंदगी के हर मैदान में है और हर मुहाज पर है। तो मुजाहिदे की तारीफ आप नोट कर लें कि मुजाहिदा करना है बदी को मिटाने के लिए और नेकी को फरोग देने के लिए। और तमाम उन नजरियात और उसूलों के खिलाफ जो हक से मुतसादिम हो। मुजाहिदा एक दिन दो दिन का नहीं, उम्र भर का और दिन के 24 घंटों का, 24 घंटों में से हर लम्हे का, किसी एक मैदान में नहीं, जिंदगी के हर मैदान में और एक मुहाज पे नहीं, हर मुहाज पर है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आदमी जिहाद करता है खा एक दफा भी वो तलवार ना चलाए। तो ये है मुजाहिदा करना। अब आप देख लें कि किसान जो है वो अपने खेत में मुशक्कत करता है तो किस लिए करता है और कैसे करता है? वो अपने लिए करता है ना। तो यहां पे भी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह लगनीयुन अनिल आलमीन, अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। अगर अल्लाह तुमसे मुजाहिदे का मुतालबा कर रहा है तो इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह को अपनी खुदाई और हुकूमत कायम करने के लिए तुम्हारी मुजाहिदे की जरूरत है, तुम्हारी लड़ाई के बगैर, तुम्हारे मुजाहिदे के बगैर अल्लाह की खुदाई कायम नहीं रहेगी। बल्कि वो क्यों कश्मकश की हदायत करता है? इसलिए कि ये तुम्हारी तरक्की का रास्ता है, इसलिए कि इस तरह तुम निखरोगे, کھرے کھوٹے میں تمیز ہوگی. تم جب آخرت کے لیے یہ کوشش کرو گے, جنت کے حصول کے لیے محنت کرو گے, تو پھر کیا ہوگا کہ لڑائی لڑ کر اللہ کے لیے احسان نہیں کرو گے بلکہ اپنا ہی بھلا کرو گے, ہے نا. تو اگر کوئی انسان دین کی راہ پہ چل کر چلتا ہے, محنتیں طے کرتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی ہی منزلیں طے کرتا ہے, اللہ تعالی پر کوئی احسان نہیں کرتا. اور دین اسلام کے اس راستے پر چلنے والے جو ہیرو ہیں, مجاہدین ہیں, جو شہداء ہیں, جنہوں نے عظیم المثال قربانیاں جو ہیں وہ قائم کی ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, بے شمار ہیں. اور ان میں سے ایک جو تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہے نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ان کے بارے میں جو ایک تو ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی, آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسے سراہا, پھر صحابہ کیسے سراہتے تھے, ان کو تو کافروں نے بھی سراہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں اللہ کے سوا انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. پھر آپ نے فرمایا, پیغمبروں کے سوا سورج ابو بکر سے بہتر کسی انسان پر طلوع اور غروب نہیں ہوا. پھر آپ نے فرمایا, میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کے احسانات مجھ پر باقی ہیں. پھر آپ نے فرمایا, امت محمدیہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے, ہے نا. اور سر ولیم میور جو ہے وہ کہتے ہیں, ابو بکر کا دور مختصر تھا لیکن خود رسول اللہ کے بعد دین اسلام کسی اور کا اتنا ممنون احسان نہیں جتنا کہ ابو بکر کا. تو اور ایچ ڈی ویلز کہتے ہیں, اگر اسلام کو نسبتاً کم عمر 20 ابو بکر مل گئے ہوتے تو آج ساری دنیا اسلام کے حلقہ بہوش میں ہوتی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے, آپ کے ایک بات میں خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے. ان کا جسہ بڑا کمزور تھا, نحیف جسم تھا, لیکن دل بڑا ایمان سے مالا مال اور بے حد مضبوط اور جرت مند دل تھا. انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا. انہوں نے کبھی مصلحت کوشی سے کام نہ لیا, کبھی انہوں نے اپنا فائدہ نہ سوچا. معراج کی تصدیق تھی یا ایمان لانے کی بات تھی, یا دولت کے جیسے ہوتا ہے نا کہ غار کا منہ بھی کھول دیا جائے اگر دولت سے بھرا ہوا ہو, تو انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اس کو کھول دیا. اور حتیٰ کہ مکہ کے ایک سردار تھے ابن دغنا, انہوں نے کہا تھا, اے ابو بکر آپ جیسے شخص کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, مہمان نواز ہیں, حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں, مصیبت زدہ جو لوگ ہیں مصیبت زدہ ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں, ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں, آپ معاشرے کی زینت ہیں, میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں, میرے ساتھ مکہ واپس آ جائیے. یہ ہجرت کے لیے ایک دن نکلے تھے لیکن یہ ان کو واپس لے کر جو تھے وہ واپس پھر آ گئے نا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اتنی قربانیاں دی تو کس کے لیے, اپنے لیے دی نا. اور آپ دیکھیں کہ ہجرت کے سفر میں آپ کو جو سعادت ملی, ایک تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور تیسرا کون تھا, یہ تسلیس جو اتنی عالیشان تسلیس ہے یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ تھے, جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ہی آیتیں نازل کر دیں کہ جب جو ہے وہ دو میں کا دوسرا ہے نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, وکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو تیسرے کون تھے, اللہ رب العزت. تو گویا کہ پھر جو اصل بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اگر عمل کرے گا, جو بھی جو ہے وہ کام کرے گا, تو اس کو اپنا ہی فائدہ ہے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم کچھ عمل کرتے ہو تو کیا ہے کہ تمہارے جو عمل ہیں ان سے اللہ بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ یقینا دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, لنکفرن عنہم سیئاتہم, ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے. ولا نجزینہم احسن الذی کانوا یعملون, اور ہم ضرور بضرور ان کو بدلہ دیں گے. احسن الذی, وہ جو انہوں نے بہترین اعمال کیے, احسن احسان کے درجے کی جو نیکیاں انہوں نے کی, الذی کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے, تو انہیں ان کے بہترین اعمال کی ہم جزا دیں گے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایمان کی, اور ایمان کہتے ہیں تمام چیزوں کو سچے دل سے ماننا جنہیں تسلیم کرنے کی دعوت اللہ کے رسول اور اس کی کتاب نے دی ہے, ان کو یعنی جاننا, ان کو ماننا اور ان کے مطابق پھر عمل کرنا. اور عمل صالح کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا. اور یہ جو عمل ہوتا ہے یہ قلب کا بھی ہوتا ہے, یہ زبان کا بھی ہوتا ہے, یہ عمل کا بھی ہوتا ہے. تو دل اور دماغ کا عمل صالح کیا ہے؟ کہ ہماری فکر, ہمارے خیالات اور ارادے پاکیزہ ہوں. زبان کا عمل کیا ہے؟ کہ برائی پر زبان نہ کھولا کرے, اور جب اچھی بات ہو, نیکی کی بات ہو, تو زبان کو کھولا کرے, ہے نا. اور ہمارے جسم کے اعضاء کا عمل صالح کیا ہے؟ کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی پابندی میں بسر کرتے. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے دو فائدے ہوں گے, دو نتیجے بتائے گئے ہیں. پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, کہ آدمی کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی. اور آپ سوچیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر کسی کے جسم پر کچھ دھبے پڑ گئے ہیں, چہرے پر کسی کے کوئی نشان پڑ جائے, تو لوگ کریمیں ملتے نہیں تھکتے. کبھی سوچتے ہیں سرجری کرا لیں. ابھی کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے جو ہے وہ 1.5 لاکھ دے کر جو ہے وہ اپنے جسم میں سے چربی نکلوائی ہے. تو انسان اپنے جسم کو سجانے کے لیے, بنانے کے لیے, خوبصورت کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا نا, کیا کیا نہیں کرتا. تو اصل بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی کپڑے پر دھبا لگ جائے, داغ لگ جائے, تو کیسے کیسے ہم جو ہے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ دھبا دور ہو جائے. کبھی کہتے ہیں کہ کاغذ کے اوپر رکھ کر استری کریں, کبھی کہتے ہیں پاؤڈر لگا دے اوپر, کبھی کہتے ہیں فلاں جو ہے نا ڈیٹرجنٹ وہ بہت اچھا ہے. مختلف چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, اور کبھی تو ہم دھبے والے نئے کپڑوں کو نکال دیتے ہیں, نہیں یہ مجھے اچھے نہیں لگتے, ان پر دھبا پڑا ہوا ہے نا. تو اپنے اوپر, اپنے جسم پر جو دھبے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. لیکن ہماری زندگی میں جو داغ اور دھبے ہیں, ہماری زندگی میں جو گناہوں کے پہاڑ ہیں, کسی نے کہا کہ اگر تم یوں کرو کہ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے گناہ کتنے کیے ہیں, تو جب غلطی کرو تو ایک پتھر جو ہے نا اپنے ذہن میں پھینکنا شروع کرو. بس جب غلطی اور گناہ کرو ایک پتھر ڈالتے جاؤ, تھوڑے دنوں میں تمہارے گھر کے ذہن میں ایک پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے گا کہ گناہوں کے پہاڑ ہیں. پہاڑیاں نہیں, پہاڑ ہیں. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ چلو پھر کیا ہوا, اور پھر یہ غلطی ہو گئی, اور پھر فلاں نے کرا دی, اور پھر عذر, اور پھر بہانے, اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ننی سی جان, چھوٹی سی, اتنی مصیبت, اتنی پریشانی, اور پھر میں ایسے نہ کرتی تو پھر کیسے کرتی, تو پھر اور کیا کرتی. تو ترس کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. منافق کیا کرتا ہے؟ جب گناہ کرتا ہے تو ایسے جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے, ہاتھ ہلاؤں گا تو مکھی اڑ جائے گی. اور مومن سے گناہ, مومن کرتا نہیں ہے, گناہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, اگر اسے گناہ ہو جائے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرے سر پر پہاڑ ہے جو میرے اوپر گر جائے گا. یہ کیفیت ہوتی ہے, ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کے, تو پہلی بات کیا ہے کہ گناہوں کا ہم احساس کریں. تو اللہ تعالیٰ تحفہ, انعام, جزا یہ بتا رہے ہیں, نمبر ایک کہ ان کی سیئات کو ہم مٹا دیں گے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سیئات سے مراد صغائر ہے, چھوٹے گناہ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان اور عمل کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ ان کی لغزشیں, ان کی کوتاہیاں ان سے دور کر دیں گے. جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں تو کیا کریں گے, صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی جزا دیں گے, بلکہ ان کے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ ان سے ہٹا دیں گے. دوسرا بدلہ اللہ رب العزت کیا دیں گے, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا جو انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہوگا, حتیٰ کہ ان کے دل میں کوئی خیال بھی آیا نیکی کا, خیال آیا ہے, اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. اور اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف جھیلی ہے, اگر انہوں نے اللہ اور اس کے دین پر کوئی احسان کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ جو ہے وہ عطا کریں گے. گویا کہ اعمال بہترین ہے تو جزا اعمال سے بھی بہترین جو ہے وہ دی جائے گی, کئی سو گنا ان کی سوچ اور تصور سے بھی بڑھ کر. لیکن یہ جو ہے نا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں گناہ جو ہے وہ صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے, تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہو جائیں گے, اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. کسی کا حق سے مراد حقوق العباد میں جو کمی بیشی کی ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے. اور جہاں تک کبیرہ گناہ ہے اللہ کا حق ہے یا بندوں کا, اللہ وہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور اپنا حق جو ہے اللہ کا ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. ایک تو اس کے یہ معنی ہے. دوسرے ایک معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان والے لوگ ہیں اور وہ دوبارہ سے شعوری ایمان لاتے ہیں, تو یہ معنی آپ نے سمجھ لیے. دوسرا یہ کہ کوئی کافر تھا اور وہ ایمان لایا, تو پھر کیا ہے کہ ایمان لاتے ہی سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے, خواہ وہ کیسے کیوں نہ ہو, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, جیسے کہ صحابہ سے ہوئے تھے پہلے اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جو ہے وہ معاف کر دیے. پھر ایک معنی اس کے یہ بھی بتائے جاتے ہیں کہ وہ گناہ بس اللہ معاف کرے گا جو بشری کمزوری کے تحت ہوں. دیدہ دانستہ یصرون علی الحنس العظیم, ایسے گناہ نہیں بلکہ بشری کمزوری کے تحت جو گناہ ہیں. تو اور پھر تیسرے گناہ جو معاف کر دیے جائیں گے, اس کے ایک اور معنی بتائے جاتے ہیں, وہ کیا ہے کہ جب انسان ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چل پڑتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کیا کرتا ہے کہ اس کی کمزوریوں کو اسے دور کرتا چلا جاتا ہے, اس کو نیکی کے مواقع فراہم کرتا چلا جاتا ہے. ہر گناہ ایک اور گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے, ہر نیکی ایک اور نیکی کے لیے دروازہ کھولتی ہے. تو جب کوئی شخص گناہوں میں دھنستا چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے, ایک گناہ کے بعد دوسرا, ایک برائی کے بعد دوسری برائی. اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے پھر اس کو دوسری کی توفیق ہو, پھر تیسری کی توفیق ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں, اللہ اس کی توبہ کو قبول کر رہے ہیں, اللہ اس کو نیکیوں کے راستے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. پھر آیت نمبر 8 میں فرمایا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے وصیت کی انسان کو اور ہم نے ہدایت کی انسان کو, کیا بوالدیہ حسنا, کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں, جَاهَدَاكَ, اب آپ دیکھ لیں جَاهَدَان تھا نون گر چکا ہے اور جَاهَدَا مُجَاهِدَا, اب یہاں پہ اب تلوار سے جہاد والی بات نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں, اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں, زور کس چیز کا, لِتُشْرِكَ, تاکہ تُو شرک کرے, بی میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ تو جو ہے وہ کسی ایسے کو معبود ٹھہرائے, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, نہیں ہے تیرے پاس اس کا کوئی علم, جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے جانتا ہی نہیں, کہ اس کا کوئی ایسا تعارف نہیں ہے کہ کائنات کو چلانے میں, رزق دینے میں, تیرا کوئی کام کرنے میں اس کا کوئی بھی کردار ہو, تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے. لیکن والدین تو تیرے پر زور جو ہے وہ تجھ پر لگا رہے ہیں, تجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں, تو کیا کرنا, فلا تطعہما, تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا, تو ان کی اطاعت نہ کرنا. کیوں, الیہ مرجعکم, تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, فَأُنَبِّئُكُمْ, بس میں تم کو بتا دوں گا, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, کہ تم جو تھے وہ کیسے عمل کرتے رہے. اب آپ دیکھیے کہ اوپر کی آیات میں آپ نے آزمائش کے بارے میں پڑھا کہ ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ آزمائش کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کیا ہے کہ گھر کی آزمائش. اور ماں باپ کے حقوق گو کے ہیں اور بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے حقوق ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ماں باپ کے حقوق کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن اللہ کے حقوق کے تحت ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے مسلم، ترمذی، احمد، ابو داؤد اور نسائی کی، کہ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور 18-19 سال کے نوجوان تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ حمنہ بنت ابو سفیان، اور یہ جو تھے جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا۔ اس بات پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر معاملہ عرض کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں اور بھی ایسے نوجوان ہوں جو اس طرح کے حالات سے دوچار تھے، اور چونکہ ابتدائی دور میں جب لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ایسا تھا کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی، کسی کا شوہر کسی کی بیوی، کسی کی بہن کسی کا بھائی، تو مختلف لوگ جو تھے انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا تھا۔ تو اب جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا تو ان کی والدہ جو تھی انہوں نے ان کو شرک کرنے پر جو ہے وہ مجبور کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ جو تھی یہ بھی کہتی تھی کہ تیری ماں ہوں اور تیرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو اپنے والدین کا کہنا مان، اور جو میں تجھے کہہ رہی ہوں تو تجھے وہ کہنا پھر ماننا چاہیے۔ اور کہتے اس نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ 3 دن کے بعد اسے غش آ گیا تو اس کے ایک دوسرے بیٹے امارہ نے اسے پانی پلایا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سعد کے حق میں بد دعا کرنے لگی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر دیا۔ اور اب دیکھیے کہ اب ایک طرف والدہ ہے، دوسری طرف دین اسلام ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے ہی پریشان ہیں۔ اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا والدین کی، یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن والدین کے لیے وہ بڑا ہی شفیق، نرم دل، محبت کرنے والا، والدین سے پیار کرنے والا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سب سے بڑا حق اگر کسی انسان پر ہے تو اس کے والدین کا ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، وہاں پہ مصدر کی شکل میں احسان، کہ والدین کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے تو بس احسان سے کم درجے کی نیکی نہیں کرنی، احسان ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کا کہنا بھی ماننا ہے، ان کو خوش بھی کرنا ہے، ان کو راضی بھی کرنا ہے، پوری رات ان کے لیے جاگنا پڑے، پورا دن ان کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے، تو کرنے میں کمی نہیں کرنی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی احسان کہا اور یہاں پہ حسن کہہ دیا، حسن وہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی جو ہے نا وہ حسن ہی حسن ہے، اس سے کم نہیں۔ اور حسن کیا ہوتا ہے، ہنسی، کسی خوبصورت ہنسی دلہن کا آپ تصور کریں، آپ چاند کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں وہ بہت ہنسی ہے، آپ پھولوں بھری جو ہے وہ کیاری کو دیکھتی ہیں، باغ کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں منظر بہت خوبصورت تھا، آپ بازار میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چیز بڑی خوبصورت ہے، بڑی ہنسی ہے۔ تو والدین کے ساتھ جو نیکی کرنی ہے، جو ان کی خدمت کرنی ہے، جو ان کی اطاعت کرنی ہے، جو ان کا خیال رکھنا ہے، تو حسن سے کم نہیں۔ اب یہ نہیں کہ ماں کو چائے چاہیے تو بیٹی کہے کہ ہوں امی مجھے ہی کہتی رہتی ہیں، پھر اب یہ کہ بڑبڑا بھی رہی ہے بیٹی یا بیٹا और अब चाय भी बनाता जा रहा है, फिर उसके बाद क्या करता है कि जोर से पटक के मिर्च और कप को सामने रखता है, ये ले चाय। तो ये चाय तो है लेकिन एहसान के दर्जे की हुसन जो है ना इसके अंदर नहीं है। और अगर बुड़बुड़ाते हुए उठकर चाय दी है, भले से मिर्च के अंदर अच्छे से रख के भी दे दी है, तो भी इसमें हुसन नहीं है, बड़ी नी जो है वो नाराजगी के साथ जो है वो दी है। फिर इसी तरह अगर वालदैन को बोझ समझकर अपने घर में रखा हुआ है, ये क्या मुसीबत है, रोक टोक मना करना और फिर ऐश और सोसाइटी के अंदर जो मजे करने हैं वो कर ही नहीं सकते, तो ये क्या है। और कभी कभार फूलों का गुलदस्ता दे देना मदर डे और फादर डे मनाते हुए, ये एहसान के दर्जे की नेकी नहीं है लोगों। या कभी कभार वालदैन को पैसे दे देना, या कभी कभार उनको जो है वो ईद पे जोड़ा बना देना, या कभी फोन करके खैरियत पूछ लेना, ये एहसान के दर्जे की नेकी नहीं है। आप छोटे से थे और आप बोझ का लोथड़ा थे, तो अल्लाह के बाद जिसका सबसे ज्यादा हम पर एहसान है वो हमारे वालदैन का है। सारी जिंदगी में उनकी खिदमत करते रहे तो भी नेकी का हक जो है वो अदा नहीं हो सकता, उनकी नेकी जो उन्होंने हमसे की। हम गोश्त का लोथड़ा थे, उन्होंने बनाकर और पाल पोस कर यहां तक पहुंचाया, अब वो हड्डियों का ढांचा है और हमारी गोद में है और हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। तो बहरहाल अब यहाँ पे एहसान के दर्जे की नेकी का हुक्म तो अल्लाह ताला दे रहे हैं, मक्की दौर की ये सूरत है, लेकिन साथ ही ये बता रहे हैं कि मेरा हक वालदैन के हक पर मुकद्दम है। अगर तुम्हारे वालदैन तुम्हें किसी बुराई की दावत दें, शिर्क करने की दावत दें, तो तुम अपने वालदैन का कहना ना मानना। तो यहाँ पे बड़ी उसूली बात जो है वो सामने आ गई, और वो उसूली बात क्या है कि बेशक माँ बाप का हक है कि औलाद उनकी खिदमत करे, उनका एहतराम करे, उनकी अतात करे, लेकिन ये हक नहीं है कि अब आदमी जो है वो वालदैन की अंधी तकलीद करे। जैसे बाज वालदैन कहते हैं कि अबाओ जात की रस्मों को निभाया जाए जो इस्लाम से हटकर है, तो फिर उनको नहीं निभाना। बाज वालदैन जो हैं वो ये कह जाते हैं कि उनकी जो ख्वाहिशात हैं गो के गलत हैं, मसलन रिश्तेदारों से कट कर रहा जाए, मसलन बहन भाई आपस में ना मिले, मसलन विरासत में हिस्सा नहीं देना, मसलन जो है वो शिर्क किया जाए, या फलां जो है वो मिजार पर जाकर चढ़ावा चढ़ाया जाए, तो यहां से बेटा जाता है बहू जाती है और जाते ही सबसे पहले जो है वो चढ़ावा नहीं चढ़ाना, तो वरना चूंकि वालदैन को तो फिर नाराज नहीं करना ना। तो ये चीजें सब क्या हैं, ये चीजें गुमराही में आती हैं, और किसी की भी शख्सी तकलीफ नहीं की जा सकती खा वो वालदैन क्यों ना हो, अगर वो बुराई की दावत देते हैं। तो कुरान मजीद में ये मजमून जो है वो बार बार बयान हुआ है, वबिल वालदैनी एहसाना। लेकिन आप देखें तमाम मजाहिब तमाम मुआशरे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वालदैन की अतात और खिदमत करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं। अगर अल्लाह की नाफरमानी की तो फिर क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो नाराज हो जाएगा, और साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं कि वइन जाहदाका लितुशरिका बीमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा, कि अगर वो इस बात पर जोर दें कि तू किसी को मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म भी नहीं है, तो तू इनका कहना न मानना, दोनों का कहना नहीं मानना। अब आप देखें कि यहां पर जो बात पता चलती है वो क्या है, मां लैसा लका फिर आ गया ना लका, तो ताकीद के लिए ये लफ्ज आया है कि तुम लोगों को तो पता ही नहीं है ना, ऐसे ही जैसे अल्लाह आलिमुल गैब है और बहुत से माबूद और बहुत से खुदा बना लिए जाएं, तो ये चीज क्या है, ये अल्लाह की नाफरमानी में आती है। और कहते हैं कि जब हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह जो थे वो कशमकश में थे कि अब क्या करें, तो लोग भी आकर उनको कहते थे कि देखो अगर तुमने जो है वो अपनी माँ का कहना ना माना, वो धूप में है, वो जो है वो खाना नहीं खा रही, वो कंगी नहीं कर रही, वो प्यासी है, तो वो मर जाएगी और फिर जो है तुम गोया कि अपनी माँ के कातिल हो गए। तो अब सोचें कि ऐसे में इंसान कितनी सख्त जो है वो परेशानी में होता है और कितनी सख्त आजमाइश में होता है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसूल के तौर पर जो बात सामने रख रहे हैं वो ये है कि वालदैन की वो बात नहीं माननी जो अल्लाह की नाफरमानी वाली है, जो कि जिसमें अल्लाह ताला جو ہے وہ اس کے احکامات کی جو ہے وہ نافرمانی ہوتی ہو. تو گویا کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی سخت مجاہدے کی زندگی ہے، خواہ وہ گھر کے اندر کی ہو یا گھر کے باہر کی ہو. اور یہ حدیث بھی آپ یاد کر لیں کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. تو انسان پر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، مگر ہر چیز کی ایک حد ہے، اسی طرح ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک حد ہے. اور وہ حد کیا ہے؟ جہاں ماں باپ کے حقوق اللہ کے حقوق سے ٹکرانے لگے، آ کر ماں باپ کے مطالبات اللہ کے احکامات سے ٹکرانے لگے، وہاں ماں باپ کی حد ختم ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ضروری ہوتی ہے. اور یہاں پہ وصیت کی جا رہی ہے، ایک طرف والدین کے حقوق ادا کرنے کی وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ لیکن شرک نہیں کرنا، میری نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرنی. الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم کو آنا ہے. فانبئکم، پھر میں تم کو بتا دوں گا. بما کنتم تعملون، کہ تم کیا کرتے رہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے. لندخلنہم فی الصالحین، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر جو ہے دوبارہ کیوں آیا ایمان عمل صالح کی بات، ابھی پچھلی تو پڑی تھی. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 8، اس میں تنبیہ کا پہلو بہت نمایاں ہے. اور یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے. ڈرایا کس چیز سے ہے؟ کہ ایمان اور عمل صالح جب کرو تو ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کا، وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، اس کا کہنا مانتے میری نافرمانی کر لو. ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ یہ کہتے ہیں اس لیے ہم یہ مشرکانہ رسمیں کرتے ہیں، ہم یہ بدعتیں کرتے ہیں، ہم یہ غلط کام کرتے ہیں. وراثت کی تقسیم ٹھیک اس لیے نہیں کر رہے کہ والدین نہیں کرنے دے رہے، انہوں نے فلاں بہن یا بھائی کو آگ کر دیا ہے. ہے نا، والدین کو کسی کو وراثت میں سے آگ کرنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں اس کی تفصیلات دی ہیں نا کہ میں نے یہ حصے کر دیے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ فریدتا من اللہ، وصیتا من اللہ، یا پڑھ چکی. تو اسی طرح عملی زندگی میں آپ چھٹی جاتے ہیں، ماں کیا کہتی ہے؟ میں تجھے راضی نہیں ہونی، فلاں بہن سے نہیں ملنا، فلاں ماموں سے نہیں ملنا، فلاں خالہ سے نہیں ملنا، فلاں ددھیال والوں کے پاس تو منہ ملا ان کو دکھانا، بڑا انہوں نے ہمیں ستایا ہے. اور بعض ماں کہتی ہے کہ باپ سے نہ ملو، بعض باپ یہ کہتے ہیں کہ ماں سے نہ ملو. یعنی ماں باپ کے درمیان بھی بعض اوقات کشیدگی ہوتی ہے. اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ ماں کو ماں کی جگہ پہ، باپ کو باپ کی جگہ پہ، والدین کو والدین کی جگہ پہ، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کی جگہ پہ. تو یہ ہے اصل بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ پھر میری ہی طرف آؤ گے، پھر میں تمہیں جو ہے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا، میں بتاؤں گا تمہیں تمہارے عمل کیسے تھے. کتنا ڈرانے والی بات ہے نا کہ میری نافرمانی، پھر میں پوچھوں گا، پھر میں تمہاری جو ہے وہ پکڑ کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس لیے تسلی دیتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے حسب اور نسب کو بھی میری محبت پہ قربان کر دیا، جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب جو ہے اس کے لیے آپ خواہش تو کرتے رہے لیکن اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حسب اور نسب کو قربان کیا. تو اسلام کی تاریخ جو ہے وہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. تو وہ لوگ جو حسب اور نسب کو قربان کر دیں گے، پہلے ذکر تھا شروع کی آیتوں میں ہر طرح کی قربانی کا، یہاں پہ خاص طور پر گھر کی قربانی کا، والدین کی قربانی کا ذکر ہے. کس طرح کی قربانی؟ کہ اگر وہ برائی کا کہیں. اور مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں جو ہے وہ اسلام نہ پہنچا ہو، لیکن پورے گھر والے نہیں، کسی سے کوئی تو کسی سے کوئی. تو اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ حسب نسب کو اللہ کی محبت پر قربان کرنا ہے، اگر ضرورت پیش آ جائے، ہے نا، تو قربان کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان اور عمل صالح کا کیا انعام بتا رہے ہیں؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، کہ اللہ ضرور ان کو صالحین میں داخل کر لیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ہے نا سورت نمل آیت 19 میں آپ پڑھ چکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورت نحل آیت جو ہے وہ 22 122 ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ صالحین میں سے تھے. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے, یہ جو ہے وہ سورت نمل کی آیت 22 ہے. اچھا, تو گویا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے کہ ان کو اپنے خالص اور مخلص بندوں میں شامل کر لیں گے. اور اللہ کے خالص اور مخلص بندے کون ہیں؟ جو پیغمبر ہیں, اس کے بعد جو صالحین ہیں. تو اس طرح ایمان اور عمل صالح کرنے والے بھی صالحین میں اور انبیاء کے گروہ میں جو ہیں وہ شامل کر لیے جائیں گے. تو ایسے ہی نہیں, مختلف آزمائشوں سے گزار کر, آزمائشوں کی چکی میں پیسنے کے بعد ہر دعویٰ کرنے والے کو نہیں شامل کیا جائے گا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں ہے نا, تیرا کرم کے چنا ہے امتحان کے لیے. تو اصل بات کیا ہے, وہی لوگ وہاں پہ جائیں گے جو امتحان کی کسوٹیوں میں اپنے آپ کو کھرا ثابت کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. یہ جو آیت نمبر 10 ہے, اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان, یعنی ایسے ایمان جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, بس دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ کرنا کرانا نہیں چاہتے, ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے آمنا باللہ, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, اور جب وہ اللہ کے بارے میں, اللہ کے معاملے میں آزمایا گیا. اب آپ دیکھیں فی اللہ, فی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, جیسے دین اللہ, اسلام, توحید, پیغمبر پر ایمان لانا, کتاب پر ایمان لانا. فی اللہ یعنی اللہ نے جس جس چیز کا حکم دیا ہے. تو جب وہ اللہ کے معاملے میں اوذیا, ستایا گیا, یہ ماضی مجھول ہے, جعل فتنۃ الناس, تو اس نے جو ہے وہ سمجھ لیا, بنا لیا, فتنۃ الناس, لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو, لوگوں کا جو فتنہ تھا, جو لوگوں کی جو آزمائش تھی, اس کو کیا سمجھا, کعذاب اللہ, اللہ کے عذاب کی طرح جو ہے نا اس نے سمجھ لیا. یعنی بندوں کی دیوی تکلیفوں سے اتنا ڈرا کہ ایمان اور نیکی کو چھوڑ دیا. اب مکہ میں بھی بعض لوگ ایمان لائے, جب کافروں نے دھمکیاں دی, مارا پیٹا, تو کیا کیا کہ انہوں نے بس سمجھا کہ بس یہی کچھ ہے دوزخ, یہی کچھ ہے مصیبت. اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ مل جانا چاہیے. دنیا کی زندگی تو خیریت سے گزارے نا, پھر دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے لوگوں کا تعارف کروا رہے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی دیوی تکلیفوں کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں, عذاب اللہ, جیسے کہ اللہ کا عذاب, جیسے کہ اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ اور جہنم. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آ جائے تیرے رب کی طرف سے فتح, نصرت, لَيَقُولُنَّ, تو وہ ضرور کہیں گے, اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے. وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اولیس اللہ, کیا نہیں ہے اللہ بھی عالمہ, زیادہ جاننے والا, بما فی صدور العالمین, کہ دنیا والوں کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. تو اب ایک شخص جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, مگر حال کیا ہے کہ مومن بننے سے اگر فائدے ملتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر مومن ہونے کا اظہار کرتا ہے, اور جب مومن بننے میں دنیا کے نقصانات نظر آتے ہیں تو فوراً واپس جانے لگتا ہے. تو قرآن کی اصطلاح میں ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں. سورۃ توبہ, سورۃ البقرہ اور سورۃ مائدہ اور پچھلی سورتوں کو اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ایسی آیتیں اور مثالیں آپ کو ملیں گی جس میں مومنانہ کردار جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. تو اس آیت میں بھی مومنانہ کردار جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو نصر من ربک سے مراد اسلام لانے کے فائدے, فتح ہوتی بھی نظر آئے تو کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے, اگر مال غنیمت ملنے لگے تو کہا کہ اصل میں مجبوری نے روک رکھا تھا, ورنہ تو دل تو تم لوگوں کے ساتھ ہی تھا, ہے نا. تو جہاں فائدے نظر آئے وہیں جھکاؤ ہو گیا. اب جو آیت نمبر 11 ہے, اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مخلصین کے ساتھ منافق مل گئے ہیں, کھروں کے ساتھ کھوٹے بھی ملے ہوئے ہیں. تو اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ دے, اور کھرے اور کھوٹے کو اللہ یوں ہی چھانٹ کر الگ کرتا ہے, آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر, اپنے علم کی بنا پر نہیں. کیا کہا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور اللہ کو ضرور بضرور یہ دیکھنا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں, وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور وہ کون سے ہیں جو کہ منافق ہیں. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے, آزمائشوں کی چکی میں اس لیے ڈالتا ہے, آزمائشوں کی بھٹی سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ مومنوں کا ایمان اور منافقوں کا نفاق کھل جائے. کیونکہ ایمان بھی دل کے اندر ہوتا ہے اور نفاق بھی دل کے اندر ہوتا ہے, تو جب آزمائش آتی ہے تو کھل کر پتا چل جاتا ہے. جیسے مصیبت میں پتا چلتا ہے کہ دوست کون ہے, شوہر کا پتا چلتا ہے کہ وہ وفادار کتنا ہے, بیوی کا پتا چلتا ہے کہ وہ وفادار کتنی ہے. تو سورۃ آل عمران میں یہی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 179 میں, مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ مومنوں کو ہرگز اس حالت میں رہنے دینے والا نہیں ہے جس میں تم اس وقت ہو, صادق الایمان اور منافق سب ملے جلے ہیں, وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ نمایاں کر کے رہے گا. آئی بات سمجھ میں کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم پہ یہ آزمائش کیوں آ گئی, کسی کے گھر پہ بیٹا بیمار ہوا تو پھر ماں بیمار ہو گئی, ایک جاب چھوٹی تھی دوسری بھی چھوٹ گئی, ایک پہلے ہی بڑی سخت آزمائش تھی اوپر سے اس سے بھی زیادہ سخت آ گئی. تو یہ بات یاد رکھیں, نمبر ایک, آزمائش ضرور آتی ہے کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کرنے کے لیے. نمبر دو, پھر وہ آزمائش کیسی آتی ہے, بڑی کہ چھوٹی؟ جس کا ایمان جتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اس پر اتنی سخت آزمائش آتی ہے. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آئی, اس کے بعد جو ان سے کم ایمان والے تھے, پھر جو ان سے بھی کم ایمان والے تھے. تو جو ایمان میں جتنا کمزور ہوتا ہے اس پر اتنی کم آزمائش آتی ہے, جو جتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اتنی سخت آزمائش آتی ہے.